السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. پاکستانی قانون سازوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر فرد جرم عائد. کوئٹہ سے ہمارے ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں فرانس کے ایک جریدے پر پچھلے ہفتے کے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری یمن کی القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر قبول کر لی ہے. اور سنگاپور کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ان کی بحریہ کے جہازوں نے ایئر ایشیا کے طیارے کے مرکزی ڈھانچے کو تلاش کر لیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان جنیوا میں ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں نے تحریک طالبان پاکستان کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں قانون سازوں نے امریکہ کی طرف سے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کے بعد کسی بھی امریکی شہری کی طرف سے ملا فضل اللہ سے لین دین پر پابندی ہوگی، جبکہ طالبان کے سربراہ کی ایسی تمام املاک جو امریکہ کے زیر کنٹرول ہیں وہ منجمد ہو جائیں گی. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن زائد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس اقدام سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردوں میں اب کوئی تفریق نہیں کرتے.
آج میرے خیال میں ایک پیش پہ ہم لوگ آ گئے، وہ بھی گڈ اور بیڈ کی بات ختم کر چکے، ہم بھی بیڈ اور گڈ کی کام. اس لیے مولانا فضل اللہ کو اور یہ ان کے جانکیری کے دورے کے بعد یہ حل ہوا، مسئلہ حل ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈسکشن ہوگی، ان کو ثبوت پرووائڈ کیا گیا ہوگا اور یہ باور کرایا گیا ہوگا کہ جی ہمارے لیے کوئی گڈ نہیں ہے، سارے بیڈ ہے، کیونکہ یہ اس دنیا کی انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے. تو آج جو امریکہ کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت اچھا اس لیے آیا کہ ہم نے تو پہلے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، وہ تو پہلے ہم پہ اٹیک کر رہے تھے.
قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر کا کہنا تھا کہ ملا فضل اللہ پشاور میں طالبان کے حملے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اور اب اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ملا فضل اللہ سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے، جہاں سے وہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی اور ایسے حملوں کی نگرانی کرتا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی کابل کے دورے کر چکے ہیں. امریکہ کی طرف سے ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے متعلق بیان منگل کو ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کیا. جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ملنے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ بلا تفریق تمام مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ چنا گیا تھا. تحریک طالبان پاکستان نے حال ہی میں پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزید ایسی کارروائیوں کی دھمکی دی تھی. سکول پر حملے کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف پہلے سے جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بلا تفریق تمام دہشت گردوں کو ختم کیا جائے گا. اس حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان اور وہاں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج سے بھی کہا کہ وہ سرحد پار موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پشاور آرمی پبلک اسکول میں عمران خان کی آمد کے موقع پر دہشت گردی میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بدھ کو جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہنچے تو اس اسکول پر دہشت گرد حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والے بچوں کے والدین اور لواحقین نے شدید احتجاج کیا. 16 दिसंबर को इस स्कूल पर तालिबान शिद्दत पसंदों के हमले में 134 बच्चों समेत 150 अफराद हलाक हो गए थे। रवा हफ्ते ही ये स्कूल दोबारा खोला गया और इमरान खान अपनी अहलिया रेहाम खान के हमरा बुध को कई गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ बच्चों के वालिदैन और लवाहिकीन ने एहतजाज किया। احتجاج کرنے والے والدین میں سے ایک نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے خون کا حق چاہیے اور آج ہم اپنے بچوں کے خون کا حق مانگنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہم پہ یہاں پہ تشدد ہوا ہے۔
والدین کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت کی حکومت ہے اور وہ ایک ماہ بعد متاثرہ اسکول کا دورہ کرنے آئے ہیں۔ احتجاج کے باوجود عمران خان اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسکول گئے اور بچوں سے ملاقات کی۔ بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کا احتجاج سے متعلق کہنا تھا،
مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ احتجاج کا مقصد کیا تھا۔ میں تو ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں، چیف ایگزیکٹو پرویز خٹک ہیں، آرمی پبلک اسکول ہے جو آرمی کے نیچے ہے، ہمارا تو کام ہے کہ ان کو آ کے ان کی۔ اور ایک نے کسی نے کہا جی کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے، پہلے دن اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے کہا، میں نے تو ان کے تھرو آنا تھا نا، میں تو کوئی ایگزیکٹو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ پہلا دن وہ چاہتے ہیں سافٹ اوپننگ اور آرمی چیف آ رہے ہیں اور آپ دو دن کے بعد آئے، اس لیے دو دن کے بعد آ گیا۔ لیکن یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ احتجاج کا اس کا مقصد کیا تھا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔
ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے دعویٰ کیا کہ مظاہرہ کرنے والوں میں عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکن شامل تھے۔ تاہم عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار نے کہا کہ بچوں کے والدین اور لواحقین کے احتجاج کو کسی سیاسی جماعت کی سازش قرار دینا درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے والدین اس وقت ہمدردی اور تسلی کی مستحق ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یمن کی القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے طنزیہ جریدے شارلی ایبدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں اور کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خاطر انہوں نے یہ بدلہ لیا ہے۔ شارلی ایبدو باقاعدگی کے ساتھ مذہب مخالف مضامین شائع کرتا رہتا ہے اور متعدد مرتبہ اس نے پیغمبر اسلام کے خلاف خاکے شائع کیے ہیں جنہیں مسلمان گستاخی کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ بدھ کے روز میگزین نے پچھلے ہفتے کے حملے کے بعد اپنا پہلا شمارہ سر ورق پر پیغمبر اسلام کے خاکے کے ساتھ شائع کیا اور پورے فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں اس جریدے کی فروخت ہو رہی ہے۔ بدھ کے روز آن لائن جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص نصر الانسی نے اپنے آپ کو عرب جزیرہ نما میں القاعدہ کا چوٹی کا لیڈر ظاہر کیا اور کہا کہ ان کے گروپ نے شارلی ایبدو پر حملے کی منصوبہ بندی اور مالی معاونت کی جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ فرانس کی پارلیمان نے مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے عراق میں واقع ٹھکانوں پر فضائی حملوں کا دائرہ وسیع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فرانسیسی پارلیمان نے یہ قدم گزشتہ ہفتے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد اٹھایا ہے۔ منگل کو فرانس کی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی وزیراعظم مینیول وال نے واضح کیا کہ ان کے ملک کی لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ شدت پسندوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس دہشت گردی، جہادی سوچ اور اسلامی شدت پسندی کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، لیکن یہ جنگ ان کے بقول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ وزیراعظم والت نے کہا کہ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت فرانس کے تمام شہریوں کی حفاظت کرے گی اور وہ حکومت کے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بعد ازاں فرانسیسی پارلیمان کے ایوان زیری نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد میں فرانس کے کردار کو مزید وسعت دینے سے متعلق بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت حکومت کو عراق میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں اضافے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایسے میں جب دنیا عراق اور شام کے جنگی میدانوں میں تربیت حاصل کرنے والے لگ بھگ 3000 یورپ کے غیر ملکی جنگوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، ان کے برابر کہیں بڑی تعداد میں عرب ملکوں سے تعلق رکھنے والے عسکری پسند لڑائی میں مصروف ہیں۔ تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کی شیرون بین کو بتایا ہے کہ انتہا پسند عرب جنگجو شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اپنے گھروں کو لوٹ کر زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
یورپی اور امریکی سیکیورٹی فورسز اپنے ان شہریوں پر نظر رکھنے اور ان کا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں جو عراق اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ وہ عرب جو اسلامک اسٹیٹ اور جبہت النصرہ سے عراق اور شام میں اور اسلامی مغرب میں القاعدہ سے مل رہے ہیں، وہ مشرق وسطی کے استحکام کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ مغرب کی نسبت انٹیلیجنس کی مضبوط نگرانی کے فقدان کے باعث لیبیا، تیونس اور یمن جیسے ممالک کے پاس یہ درست اور مکمل اطلاعات نہیں ہیں کہ ان کے کتنے شہری انتہا پسندوں کے میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، مگر پھر بھی بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جیرمی شپیرو کہتے ہیں کہ ان کا رجحان شدید عدم استحکام کا ہے۔
It is a much bigger threat than the threat to the west. Just in terms of the sheer numbers, there's 10 times
یہ مغرب کو درپیش خطرے سے کہیں بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ مکمل اعداد و شمار دیکھیں تو مغرب کی نسبت عرب دنیا سے آنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ ممالک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور بہت سے معاملات میں ان سے نمٹنے کی کم صلاحیت رکھتے ہیں۔ واپس آنے والے بہت سے عرب جنگجو پناہ کی تلاش میں مشرقی لیبیا کا رخ کر رہے ہیں جہاں برسوں سے افراتفری کا عالم ہے۔ یہ کہنا ہے فلاڈیلفیا میں قائم فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو کلنٹ واٹس کا۔ واٹس کہتے ہیں اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ لیبیا اسلامک اسٹیٹ اور اے کیو آئی ایم کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہے جہاں سے وہ علاقے میں حملے کر سکیں، جبکہ 3 دیگر مقامات کو بھی اچھا خاصا خطرہ ہے۔
The second one would probably be Lebanon, which has got a significant number of foreign fighters drifting through it as well as fighting the spur.
غالباً دوسرا ملک لبنان ہوگا جہاں خاصی تعداد میں جنگجو پھیلتے جا رہے ہیں اور لڑائی بھی ہے جو یا تو اسلامک اسٹیٹ اور جبہت النصرہ یا حزب اللہ سے متاثر ہو کر پھیلی ہے، اور پھر میرے خیال میں تیسرا ملک اردن ہے جہاں پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور ساتھ ہی وہاں بے شمار غیر ملکی جنگجو بھی جاتے ہیں، اور چوتھا ملک غالباً ترکی ہے۔ غیر ملکی جنگجو ترکی کے راستے شام میں داخل ہوتے رہے ہیں، اگرچہ استنبول نے حال ہی میں ان پر روک لگائی ہے، تاہم اب بھی ان میں سے بہت سے ترکی میں موجود ہیں۔ واٹس کے مطابق ان میں سے بعض اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے۔ اسلامک اسٹیٹ سے ہمدردی رکھنے والے اب افغانستان میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے لگے ہیں، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے تشدد کے ذریعے عدم استحکام کا امکان بڑھ گیا ہے۔ واٹس کہتے ہیں کہ فرانس میں حالیہ حملے کے بعد مغرب کے فوری رد عمل کے باوجود وہاں اس بات پر کوئی آمادگی نظر نہیں آتی کہ مغربی ممالک لیبیا جیسے ملکوں میں دخل اندازی کریں، باوجود اس کے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ایسے غیر ملکی جنگجو وہاں موجود ہیں جن کا تعلق القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ سے ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے ہیکرز نے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ ہیک کرنے کے بعد اپنے پیغامات وہاں چھوڑے تھے۔ اس ہیکنگ سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی صدر براک اوباما نے امریکی صارفین کے لیے سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انتظامیہ کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس بارے میں ضلع سیتس کا ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی سینٹرل کمان کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس کو پیر کے روز ہیک کیا گیا تھا، اور یہ کام ایسے لوگوں نے کیا جنہوں نے ان اکاؤنٹس پر دولت اسلامیہ کے حق میں پیغامات چھوڑے تھے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ عراق اور افغانستان سمیت مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے 20 سے زائد ممالک میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگران ہے۔ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جاری اتحادی ملکوں کی فضائی کارروائیاں بھی سینٹرل کمانڈ ہی کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ ہیکرز نے سینٹ کام کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دھمکی امیز پیغام چھوڑا ہے، اور ایک دوسرے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سائبر خلافت اپنا سائبر جہاد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہیکنگ کا یہ واقعہ سیکیورٹی کو تاراج کرنے سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously. However, just you know, a note of caution.
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم ان حملوں کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ان افراد کے لیے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے اور ہیکروں کے فوج کے ڈیٹا بیس میں داخل ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہیکنگ کے اس واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے صدر اوباما نے امریکی معیشت کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے چند منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا ہم کنزیومر پرائیویسی بل آف رائٹس کے نام سے نئی قانون سازی متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ نجی شعبے اور حقوق کے علمبردار گروپوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم نے چند بنیادی اصول تلاش کیے ہیں جن سے ذاتی پرداداری اور سند کی اختراع پسندی دونوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ کئی برسوں میں جرائم پیشہ افراد نے متعدد امریکی کاروباری اداروں کو ہیک کیا اور وہاں سے کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چرایا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے بارے میں طنز و مزاح پر مبنی فلم بنانے والے ادارے سونی پکچرز کو بھی ہیک کیا گیا۔ صدر اوباما نئی قانون سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے تحت کاروباری اداروں کو ہیکنگ کے 30 روز کے اندر صارفین کو معلومات چوری ہونے کے بارے میں بتانا ہوگا اور صارفین کی شناخت کو سمندر پار بیچنے کو ایک جرم ٹھہرانا ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف امریکی ریاستوں کے اپنے اپنے قوانین اور ضوابط ہیں جن میں سے اکثر متروک ہو چکے ہیں۔ جنوری کے اواخر میں اوباما انتظامیہ کانگریس میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق نئی قانون سازی متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں عسکریت پسند بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے علاقے کے تقریباً 110,000 افراد اپنا ملک چھوڑ کر چاڈ میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے ترجمان جینز لرک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان اطلاعات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ باغا اور قریبی علاقوں تک رسائی ناممکن ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کی 3rd and 7th کو بورنو ریاست کے باغا قصبے پر حملوں کی وجہ سے اندازاً 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار بورنو ریاست کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ہیں کیونکہ آزاد ذرائع کی اس علاقے تک رسائی نہیں، لہٰذا ابھی اقوام متحدہ نے اس تعداد کی تصدیق کرنی ہے۔ لرک کہتے ہیں کہ بے گھر ہونے والے بہت سے افراد متعدد کمیونٹیوں میں میزبان خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ریاست سے امداد لے رہے ہیں۔ مقامی ایجنسیاں اور نائجیریا ریڈ کراس بھی ان کی مدد کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے رپورٹوں کے مطابق جب سے باغا پر حملہ ہوا ہے 11,320 لوگ چاڑ چلے گئے ہیں۔ یون ایچ سی آر کے ترجمان ویلیم اسپائنلر کہتے ہیں کہ 60% پناہ گزین خواتین اور بچے ہیں جبکہ 40% مرد ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
There's also 84 non-accompanied children and some of them are stranded on an island.
وہ کہتے ہیں کہ 84 ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان میں سے کچھ لیک چارٹ کے جزیرے پر بے یار و مددگار پائے گئے۔ تقریباً 2,000 یہاں ہیں اور یو این ایچ سی آر انہیں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بوکو حرام کی جانب سے معصوم شہریوں کے خلاف بے رحمانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان روینا شمدا ثانی کہتی ہیں،
We haven't been able to verify that. What is clear is that eyewitnesses are saying, I mean, one eyewitness was talking about how
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے، جو عینی شاہدوں نے بیان کیا ہے وہی حقیقت ہے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا، وہ تمام دن لاشوں پر چلتا رہا اور واضح طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ شمدا ثانی کہتی ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے نائجیریا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے تیزی سے اقدام کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
فرانس میں بیشتر مسلمانوں نے گزشتہ ہفتے فرانس کے ایک تنزیہ رسالے اور ایک کوشر مارکیٹ میں حملوں سے خود کو دور رکھنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ پیرس میں وائس آف امریکہ کے نمائندے الپیسین کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خونریزی اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ ملک برہم اور بد دل اقلیتی نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، فرانسیسی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
پیر کے روز پیرس کی گرینڈ ماسک میں ظہر کی نماز میں نمازیوں کا ایک بہت چھوٹا اور قدرے پریشان اجتماع ہوا۔ نمازی جانتے تھے کہ عوامی توجہ فرانس کی بڑی مسلم کمیونٹی پر مرکوز ہے اور یہ کسی اچھے انداز سے مرکوز نہیں ہے۔ ایک فرانسیسی مسلمان کیشیئر محمد کہتے ہیں،
اسے
برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم فرانس کے ساتھ اور یہاں فرانس میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے ساتھ یگانگت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے مسلمان ہیں، یہ فرانس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہم امن کے ساتھ رہتے تھے اور اچانک کچھ واقعات پیش آ گئے، مسلمان قدرے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ فرانس زیادہ تر ایک کیتھولک ملک ہے۔ تاریخی نوٹرڈام کیتھیڈرل پر 9ویں صدی کے شہنشاہ شارلمین کا ایک مجسمہ نصب ہے جس نے اپنے مفتوحہ لوگوں کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن لگ بھگ 1000 سال بعد انقلاب فرانس نے مختلف اقدار کی راہ ہموار کی، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ، جن کا مظاہرہ اتوار کے روز ہونے والے یکجہتی مارچ میں ہوا۔ پیرس کی امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر سوزن پیری کے مطابق فرانس کی نسبتاً نئی مسلم کمیونٹی آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اس تصور کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور فرانس کی حکومت کو گزشتہ ہفتے کے حملہ آوروں کی طرح کے غریب برہم نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
they lived on the margins of society and there were no mechanisms in place to bring them in before it was too late.
وہ معاشرے کے انتہائی نظر انداز علاقوں میں رہے ہیں اور ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس کی مدد سے انہیں معاشرے کے اندر شامل کیا جاتا، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، اور اس لیے یہ حکومت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ مقامی کمیونٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پیرس کے لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ حکومت اور مسلم کمیونٹی دونوں کو اسلام پرست عسکریت پسندی کے مسائل سے نمٹنا ہوگا، خاص طور پر ان مضافاتی علاقوں میں جہاں غریب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ بیٹی ایک ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں۔ وہ کہتی ہیں فرانس کا مسئلہ مضافاتی علاقے ہیں، وہ گیا بارودی مواد کے سلنڈر ہیں، ہمیں واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ارمانڈو ایک ریٹائرڈ ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلم کمیونٹی کو فرانس اور پوری دنیا کے لوگوں میں اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتے جیسا کہ وہ اس وقت ہیں، انہیں کچھ چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی۔ لیکن مسجد میں لوگوں نے زیادہ تر ذمہ داری حکومت پر ڈالی۔ ایک مسلمان طالبہ سکینہ نے کہا،
Actually, I don't think that it's only a Islamic problem, but maybe it's more deeper.
اصل میں میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف ایک اسلامی مسئلہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی گہرا مسئلہ ہو، یہ اس سے بھی زیادہ گہرا مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہو۔ عثمان انفارمیشن سسٹمز میں انجینئر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ میری رائے میں یہ ایک سیاسی، اقتصادی اور در حقیقت عالمی سیاست کا ایک مسئلہ ہے۔ عثمان ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمان بھی مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ در حقیقت اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی تعلیم دے کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ کہ اسلام در حقیقت ہر چیز سے بڑھ کر رواداری کا درس دیتا ہے۔ حملوں نے اس پیغام کا ابلاغ مشکل کر دیا ہے، لیکن تشدد نے تحمل اور رواداری کے لیے ایک بین الثقافتی اتحاد بھی تشکیل دے دیا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اس خوف اور بد اعتمادی سے زیادہ مضبوط ہوگا جو تشدد کے پہلے رد عمل تھے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
راحت کاظمی کا نیا اسٹیج پلے، ایک ڈائری جو کھو گئی. تفصیلات فکر و فن میں.
مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ میں اپنی مری عمر سے کیا ہوا وعدہ، میں نے تو اپنے آپ کو اس وعدے پر قربان کر دیا نا.
راحت کاظمی وہ ستون ہیں جن پر پاکستان ٹیلی ویژن کی شہرت ٹکی ہے، وہ چہرہ ہیں جو پی ٹی وی کی شناخت ہے. راحت ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے اور فن کی دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئے. ان دنوں وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے تھیئٹر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. ان کی ہدایات میں اسی ہفتے سے ایک نیا ڈرامہ، ایک ڈائری جو کھو گئی، سٹیج ہونے والا ہے. 15 جنوری سے 1 فروری تک ناپا میں پیش کیا جانے والا یہ پلے سمینا نذیر نے نیل سائمن کے مشہور ڈرامے برائٹن بیچ میمور سے ماخوذ کیا ہے.
I don't have enough bread. Again, I went to the store this morning.
So you'll go again this afternoon?
I'm always going to the store.
And get a quarter pound of butter.
I bought a quarter pound this morning. Why don't you buy a half pound at a time?
And suppose the house burned down this afternoon. Why do I need an extra quarter pound of butter?
وائس آف امریکہ اور مقامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں راحت کاظمی نے اس پلے سے متعلق بتایا کہ ایک ڈائری جو کھو گئی بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کرتا اور مغربی پاکستان آ کر بس جاتا ہے. اس خاندان کے بچے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر کن حالات میں طے کرتے ہیں اور انہیں حالات کے ہاتھوں کن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، یہی اس ڈرامے کا تانا بانا ہے.
میں آج ڈاکٹر کے پاس کیا تھا، تمہیں ٹیومر ہے برین میں، ایٹ دا بیک آف دا برین، اٹس ڈینجرس، اٹس ویری ویری ڈینجرس، آپریشن ہوگا.
راحت کاظمی نے مزید بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کلیم متوسط گھرانے کا ایک نوجوان ہے جو اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوا ہر نئے روز کے واقعات اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے. کلیم کو زندگی کے پیچیدہ معاملات سے اس وقت مزید آگاہی ملتی ہے جب اس کی ممانی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے گھر میں آ کر رہنے لگتی ہے. ان لوگوں کے آنے کے بعد کلیم کے والد پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. کلیم کا کردار احمد نقوی نے ادا کیا ہے، جبکہ ڈرامے کی باقی کاسٹ میں شامل ہیں محی الدین، بختاور مظہر، زرکا ناز، جیا خان اور یاسمین کلیم.
آپ کو اس طرح اکیلے اتنی بری حالات میں نہیں آنا چاہیے، چلیے بیٹھیے گاڑی.
سر میری اپنی گاڑی
آ جائے گی، گاڑی چلیے. آپ کوئی بھی تھا جسے آپ بھیج سکتی، ساتھ لے آتی یا کم از کم مجھے اطلاع کر دیتی، لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہیں.
ڈاکٹر احمد
مت بنائیے کوئی بہانا، کہیں پھنس جاتی ہیں آپ، حالات اور خراب ہو جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا، لیکن آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟
ایک ڈائری جو کھو گئی کے علاوہ ناپا سابقہ سالوں کی طرح اس سال مزید ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. ان میں 12 مارچ سے شروع ہونے والا سال کا سب سے اہم ایونٹ انٹرنیشنل تھیئٹر فیسٹیول 2015 ہے. اس کے علاوہ اگلے ماہ یعنی فروری سے ایک مرتبہ پھر فسانہ عجائب سٹیج ہونے جا رہا ہے.
ہاں نیلوفر، میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں، تمہاری فیورٹ لباس بھی تو وہی ہے نا.
اس روز پہنا تھا نا جس روز تم نے ہم سے.
ہاں مجھے یاد.
اس رپورٹ کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے اردو letters@voanews.com. خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف سمیت کئی افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ بدھ کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب لون نے اس مقدمے کی سماعت شروع کی تو پرویز مشرف کے وکیل نے اپنے موکل کی ناسازی توا کی بنا پر انہیں حاضری سے استثنا دینے کی درخواست کی۔ سماعت کے دوران پرویز مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کی جانی تھی جس پر عدالت نے انہیں استثناء دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا تھا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے سابق صدر کے طبی معائنے کے لیے 7 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور اس کے بارے میں رپورٹ سے متعلق استفسار کیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے صرف 1 ڈاکٹر پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا تھا، جس پر جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے اس مقدمے میں پرویز مشرف کے علاوہ وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق صوبائی وزیر داخلہ میر شعیب نوشیروانی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ 26 اگست کو بزرگ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کولو کے علاقے میں جاری ایک فوجی کارروائی کے دوران ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت پرویز مشرف صدر اور فوج کے سربراہ تھے۔ اکبر بگٹی قتل کیس میں مدعی جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کیا ہے، لیکن اب اس مقدمے کی باقاعدہ طور پر سمت متعین ہو گئی ہے۔
یہ 2009 سے لے کر آج تک یہ میٹر صرف نوٹسز پر، سمنز پر اور رپورٹوں پر چل رہا تھا، اور آج باقاعدہ میٹر جو نواب اکبر بگٹی شہید کا جو میٹر ہے یہ باقاعدہ پروسیڈ ہوا، تو اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے انکار کیا ہے، جو ملزمان اسٹم کورٹ میں پیش تھے تو جو ایبسکونڈ کر گئے ہیں ان کی حد تک بھی یہ چارج بالکل انٹیکٹ ہے۔
عدالت اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق وزیر اعلی جام محمد یوسف کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ ان میں سے جام محمد یوسف کا گزشتہ سال انتقال ہو چکا ہے۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف 2008 میں مستعفی ہونے کے بعد 2009 میں بیرون ملک چلے گئے تھے، جہاں سے وہ تقریباً 4 سال بعد 2013 میں واپس آئے۔ انہیں ملک کی مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو قتل کیس بھی شامل ہے، جبکہ 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے الزام میں ان پر ایک خصوصی عدالت میں آئین شکنی کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ اس مقدمے میں بھی ان پر گزشتہ سال فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت اور پاکستان کا دورہ مکمل کیا ہے۔ پاکستان کے دورے میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کو اپنے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ پاک بھارت سرحدوں پر کشیدگی ہے اور دونوں جانب سے بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام آج کے موضوع میں اسی تناظر میں میزبان بہجت جیلانی کے سوال کے جواب میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنے کی صورت کیا ہو، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں۔
امریکن فورن سیکرٹری کا جو بیان آیا، اور وہ بیان تو امریکہ کا پرانا اسٹینڈ ہے، یہ کافی دنوں سے امریکہ یہ بات کو کہتے آ رہا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بات چیت کرے، لیکن دراصل امریکہ کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، بات تو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہونی ہے، اور یہیں پہ جو رول लीडरशिप का होता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी उसका रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो नई सरकार है और पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं, उससे बड़ा ही एक दुविधाजनक स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पे कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आज वहां पे इस्लामाबाद में उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ की जो आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया, ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर आज भी वो टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं।
हाँ जी,
भारत में
प्रॉक्सी वार की बात करते हैं जी, जनरल साहब ने ये कहा, बिल्कुल वही मैंने कहा जी, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है।
हाँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बातचीत के मूड में अभी दोनों सरकारें जो हैं बिल्कुल ही नहीं है। अब ये डिप्लोमेसी का फेलियर है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है दोनों देशों का, और मुझे लगता है कि बिना बात किए तो चीजें कुछ आगे बढ़ने वाली है नहीं। और जितना जल्दी दोनों सरकारों को ये बात समझ में आए तो बातचीत जो है वो बिल्कुल हो, थोड़ा सा माहौल जो है वो खत्म हो। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से फ्रांस में हो गया और किस तरीके से जो है आप तो कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो है ये चीजें जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, मतलब वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो रहा है।
डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, मनीष कुमार साहब एक और कॉमेंट करते जाइए आप इसी बारे में, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर लीडरशिप आगे नहीं बढ़ती तो आवाम आगे बढ़ के कुछ डिप्लोमेसी करने की कोशिश करेंगे?
देखिए मुझे इस तरह से लगता है कि जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन जो बन गया है, हालांकि कोई दूसरी सरकार होती या माहौल कुछ दूसरा होता तो सिविल सोसाइटी से आवाज निकलती, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक ये यूं कहे कि इस तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनता चला जा रहा है और इश्यूज के लेकर के लोगों के आइडियाज इस तरह से जो है पोलराइज होते चले जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी हिंदुस्तान में चुप है। जो ये हिंदुस्तान में होता नहीं है, पिछली बार भी कई बार कांग्रेस सरकार के दौरान आपने देखा होगा कि भाई बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन फिर भी जो है जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहता था, ट्रैक टू ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी जो है वो चालू रहती थी। लेकिन ये इस बार जो है इस सरकार के बदलने की वजह से ये मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो सिविल सोसाइटी बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई है। ये अच्छे सिग्नल्स नहीं है हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की तरफ से अभी, वहां तो ऐसा क्योंकि वहां अपने आप में ही बहुत सारी समस्याएं जो है खड़ी हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार, भारत से हमारे साथ थे। एहतिशाम निजामी साहब ने हमें यहाँ अमरीका से ज्वाइन किया। एहतिशाम साहब, जॉन कैरी ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उन्हें मुजाकरात के जरिए पेशरफ्त करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे थे कि डॉक्टर मुनीश कुमार का भी कहना था कि पहले सिविल सोसाइटी भी काफी ज्यादा फाल हो जाया करती थी दोनों मुल्कों के दरमियान जब आला लीडरशिप पे काम नहीं होता था, लेकिन अभी वो भी खामोश है और पाकिस्तान के भी अपने मसाइल हैं। आने वाले दिनों में आप खित्ते के इन दो अहम मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नहज क्या देखते हैं?
बेजर बहुत शुक्रिया आपका, और मैं डॉक्टर कुमार की बात सुन रहा था और वो बहुत हद तक दुरुस्त कह रहे थे कि इंडिया की तरफ से जो सिविल सोसाइटी है वहाँ भी कोई हरकत देखने में नहीं आ रही है। असल में बात ये है बेजर के आज के दौर में खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड में मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है टेम्पो क्रिएट करने में, और उसी तरह सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स का धारा जो है वो तब्दील होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत का मीडिया भी भारत सरकार की तरह ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने को अभी तक ज़हनी तौर पे आमादा नजर नहीं आता। असल में भारत एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ा जमहूरी मुल्क है, उसको अपना दिल भी बड़ा रखना चाहिए और अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, उनके साथ बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये ठीक है कि हुकूमतें बदलती हैं तो पॉलिसी में भी तब्दीली आती है, लेकिन खारजा हिकमत अमली चाहे अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो, भारत की हो, उसकी जो नहज है वो एक ही रहती है उमूमन, और अपने मफादात के तहत ही होती है। लेकिन अभी जो जॉन कैरी का मैंने बयान खुद मैंने उनका सुना है टीवी पे जो पाकिस्तान में उन्होंने दिया, और उन्होंने खास तौर से अपने बयान में लश्कर-ए-तैयबा और طالبان کا ذکر کیا ہے حقانی نیٹ ورک کا.
ہم اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں. میرا یہ صرف سوال تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کوئی کامنٹ کر سکیں کہ دونوں ملک بہتر تعلقات کی طرف کوشش کریں بڑھنے کی.
بالکل ہو سکتا ہے, اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور جو نئی سرکار ہے بھارت کی اس کو ماضی کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے
بڑھانا چاہیے
اور دل بڑا کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور جمہوری ملک ہے, اور اس کا کردار اس خطے میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے, صرف اس کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پوپ فرانسس نے جو ایشیا کے دورے پر سری لنکا کے دارالحکومت میں ہیں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا ہے اور انہیں اتحاد کا پیغام دیا ہے. پوپ جب اپنی مخصوص گاڑی میں منگل کے روز کولمبو کی سڑکوں سے گزرے تو لوگوں کے ہجوم نے ان کا پرجوش استقبال کیا. بدھ کو دیر گئے پادری شمالی تامل علاقے کے ایک چھوٹے گرجا گھر کا دورہ کریں گے. جمعرات کے روز وہ ایک ہفتے کے دورے پر فلپائن روانہ ہو جائیں گے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ بدھ کے روز ان کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے جو ملاقات ہو رہی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کا گروپ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کو تیز کرنا چاہتے ہیں. جنیوا میں ملاقات شروع ہونے سے ذرا پہلے ظریف نے کیری کے ساتھ اپنی ملاقات کو بہت اہم قرار دیا اور کہا کہ تمام امور بہت آسان ہیں اگر ہم انہیں حل کر لیں. کیری نے ملاقات سے پہلے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. انہوں نے اسے پہلے ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ظریف کے ساتھ ملاقات میں سفارتکاروں کو یہ اندازہ کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. نچلی سطح کے مذاکرات جمعرات کے روز شروع ہو رہے ہیں. یمن کی القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے تنزیہ جریدے شارلی ایبدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں, اور بدھ کے روز میگزین نے پچھلے ہفتے کے حملے کے بعد اپنا پہلا شمارہ سرے ورق پر پیغمبر اسلام کے خاکے کے ساتھ شائع کیا اور پورے فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں اس جریدے کی فروخت ہو رہی ہے. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
یمن میں القاعدہ کی شاخ نے پیرس میں فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے مولک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ پیغمبر اسلام محمد کے جریدے میں شائع خاکوں کے لیے انتقامی کاروائی تھی. آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک شخص نے نصر الانسی کے طور پر اپنی شناخت بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے گروپ نے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے مالی مدد بھی فراہم کی. شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. نصر الانسی جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا ایک چوٹی کا لیڈر ہے. شارلی ایبڈو طنز و مزاح شائع کرنے والا جریدہ ہے جو باقاعدگی سے مذہب مخالف چیزیں شائع کرتا ہے اور متعدد بار پیغمبر اسلام محمد کے خاکے شائع کر چکا ہے جسے بیشتر اسلام توہین مذہب قرار دیتے ہیں. شارلی ایبڈو نے بدھ کے روز گزشتہ ہفتے کے حملے کے بعد اپنی پہلی اشاعت کی جس کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع ہوا, جس کے ساتھ ایک لائن کی سرخی بھی تھی کہ سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے. یہ شمارہ فرانس بھر میں فروخت کیا جا رہا ہے. پیرس کے ایک رہائشی لوئس اوخان کہتے ہیں کہ اس بک سٹال پر آنے سے پہلے بھی میں 5 بک سٹالز پر جا چکا ہوں, وہ یا تو بند تھے یا پھر رسالے پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں. آپ سوچئے کہ 4 یا 5 روز تک یہی صورت رہے گی. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ روزانہ اس کی اشاعت کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس رسالے کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور حاصل کر سکے. شارلی ایبڈو جریدے کی کئی لاکھ کاپیاں شائع کی جا رہی ہیں. اس کی عام طور پر ہفتہ وار اشاعت 60,000 ہوتی تھی. ایڈیٹر ان چیف کا کہنا ہے کہ یہ اشاعت 2 ہفتے تک فروخت ہوتی رہے گی. نیوز سٹال پر آئے صارف کلاڈ ڈوران کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ رسالہ خریدنا اس لیے اہم ہے کہ میں شارلی ایبڈو کو پہلی مرتبہ پڑھوں گا اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسے خریدتا رہوں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں میرے خیال میں تمام فرانسیسی شارلی ایبڈو کو خریدیں گے. اسی دوران فرانسیسی کامیڈین ڈیدان کو بدھ کے روز دہشت گردی کا دفاع کرنے پر گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا جو معلوم ہوتا تھا کہ گزشتہ حملے میں ملوث حملہ آوروں کی حمایت میں تھا. جیڈان کو ماضی میں بھی کھلم کھلا بات کرنے پر رسوائی کا سامنا ہوا ہے. ان میں سب سے زیادہ توجہ بازو سے کیے جانے والے ایک اشارے کو ملی جو باز کے خیال میں یہود مخالف تھا اور نازی سلیوٹ سے مشابہ تھا. فرانس کی پولیس نے جمعے کے روز شارلی ایبڈو کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا, اور اسی روز ایک عسکریت پسند نے مشرقی پیرس کی ایک کوشر مارکیٹ میں چار یہودیوں کو ہلاک کیا, جس کے بعد خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. ایک روز پہلے اس نے ایک فرانسیسی خاتون پولیس عہدیدار کو بھی ہلاک کر دیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ فرانس نے حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے میں مدد دینے کی غرض سے 10,000 فوجیوں کو بھی تعینات کیا ہے. ان مقامات میں مساجد, یہودیوں کے اسکول اور عبادت گاہیں شامل ہیں. بیجے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
سنگاپور کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ان کی بحریہ کے جہازوں نے ایئر ایشیا کے طیارے کے مرکزی ڈھانچے کو تلاش کر لیا ہے. یہ طیارہ پچھلے ماہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. وزیر دفاع اینگ ہین نے بدھ کے روز فیس بک پر ایک پیغام میں کہا کہ سمندر میں بہت دور سفر کرنے والے ان کے ایک جہاز نے اس تباہ شدہ طیارے کے ڈھانچے اور پروں کی تصاویر حاصل کی ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈونیشی حکام کو اس سے مطلع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اسے نکالنے کا انتظام کر سکیں. اس ہفتے کے شروع میں انڈونیشی غوطہ خوروں نے طیارے کے فلائٹ ریکارڈرز تلاش کر لیے تھے. ان ریکارڈرز کے ملنے کے بعد تحقیقاتی ماہرین یہ معلوم کرنے کے نہایت قریب ہیں کہ 28 دسمبر کو طیارہ کس وجہ سے گر کر تباہ ہوا. کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ خراب موسم میں بلندی پر ایندھن کی کمی کے باعث جہاز کے انجن بند ہو گئے تھے. انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کی جانب سے قومی پولیس کے سربراہ کی نامزدگی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ملک کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نے نامزد امیدوار کو بدعنوانی کے کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے. صدر کی جانب سے کی جانے والی نامزدگی نے شفاف حکمرانی اور سیاسی خود مختاری کے لیے ان کے عزم پر سوالات کھڑے کیے ہیں. اس بارے میں کیٹ لیم کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
صدر کی جانب سے بودی گناون کو پولیس کے سربراہ کے طور پر نامزد کرنے کے چند ہی دن بعد انڈونیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے اس انتخاب کو بدعنوانی کے ایک کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے. بودی گناون سے رشوت ستانی اور گریجوٹی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تفتیش ہو رہی ہے. مقدمے میں انہیں 20 سال تک قید ہو سکتی ہے. اس ہفتے انہوں نے کرپشن میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان سے متعلق کوئی بات بھی خفیہ نہیں ہے. گناون کے ذاتی اثاثے 1.3 ملین ڈالر سے زیادہ ہیں, جو کہ پولیس کی تنخواہوں میں جائز ذرائع سے بنانا ممکن نہیں ہے. انسداد بدعنوانی کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر جوکو وڈوڈو کو مہینوں پہلے گناون کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا, جب صدر نے اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب پر کمیشن کی رائے مانگی تھی. انڈونیشین کرپشن واچ سے منسلک ایک تحقیق کار آدے ایراون کا کہنا ہے کہ گناون کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ کرپشن کے ایک مقدمے میں مشتبہ فرد ہے, صدر کا اسے نامزد کرنا صدر کی خود مختاری کے بارے میں سوال کھڑا کرتا ہے. ایراون کا کہنا ہے باوجود کہ انڈونیشیا کے 90 ملین افراد نے انہیں ووٹ دیا ہے, ان کی جانب سے ایک متنازع شخص کو پولیس سربراہ نامزد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کے آگے جھک گئے ہیں. انسداد بدعنوانی کمیشن نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس نامزدگی کو واپس لیں. صدر نے گزشتہ ہفتے اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے موجودہ پولیس سربراہ کی جگہ گناون کو نامزد کیا تھا. گناون میگاوتی سکارنو پتری کے قریبی شخص گردانے جاتے ہیں. میگاوتی انڈونیشین ڈیموکریٹک پارٹی آف سٹرگل کی سربراہ ہیں, اور صدر بھی دو اس پارٹی کے رکن ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تعیناتیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سمجھوتے کرنے والے سیاستدان بن گئے ہیں. جکارتا میں قائم پیلیٹا ہڑپن یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے ڈین الیکسس جمادو کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر اتفاق کریں گے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی تازہ ترین تعیناتی ان کی اپنی پسند نہیں ہے. جمادو کا کہنا تھا
Yes, I think the president has unnecessarily put himself in a complicated...
میرے خیال میں اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینے والے اصلاح پسند صدر نے خامخواہ اپنی شہرت کو ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار کیا ہے. انڈونیشیا کے عوام نے اس صدر سے اچھی خاصی امیدیں وابستہ کی تھیں. میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اب وہ اپنی مرضی کرنے والے شخص نہیں رہے. انڈونیشیا کی پولیس ایک ایسے ملک کا بدعنوان ترین ادارہ ہے جسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے سن 2014 کے انڈیکس میں 175 ملکوں کی فہرست میں 107 نمبر پر رکھا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کی اپیل عدالت نے منگل کے روز سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف غبن اور خرد برد کے بارے میں سابقہ عدالتی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور اس طرح سابق صدر کی قاہرہ کے فوجی ہسپتال میں حراست ختم ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
کمرے عدالت میں خوشی کا سما تھا اور تالیاں گونج رہی تھی جب مصر کی اپیل کی سب سے بڑی عدالت نے فراڈ اور خرد برد کے الزامات میں سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں کے خلاف سابقہ حکم نامے کو خارج کر دیا۔ مصر حسنی مبارک کو اس کیس میں 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ سابق صدر کے حامیوں نے ان کی تصویر اوپر اٹھا رکھی تھی۔ خواتین کے ایک گروپ نے چیخو پکار کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک خاتون یوم السبا اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ وہ ان تمام الزامات کو غیر منصفانہ سمجھتی تھی، قانونی طور پر بھی اور انسانی لحاظ سے بھی۔ ممتاز مصری ایڈیٹر اور پبلشر حشام قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں جس شخص نے 30 برس تک مصر پر حکومت کی ہے وہ بدعنوانی کے جرم سے کہیں زیادہ قصوروار ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
This man's biggest crime apart from corruption is incompetence.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعنوانی سے ہٹ کر اس شخص کا ایک بڑا جرم نا اہلیت ہے۔ وہ 30 برسوں تک کیئر ٹیکر، صدر یا چارج دی افیئر رہے اور کبھی بھی اپنے عہدے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اب آپ کے یا میرے طرح کے شعبے میں نقصان ہمیشہ نااہل لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب آپ ملک کے صدر ہوتے ہیں تو آپ کی نااہلیت کا مطلب ہے کہ غذائیت کی کمی، غربت، مصیبتیں وغیرہ۔ یہ تھے مصری ایڈیٹر اور پبلشر حشام قاسم کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے روس سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ اپنی حراست میں موجود یوکرین کے تمام قیدیوں کو رہا کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے ایک پریس بریفنگ کے دوران دسمبر میں یوکرین کی انتظامیہ اور روس کے حامی باغیوں کے درمیان ہونے والے 360 قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا، جو پچھلے سال شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ تھا۔ تاہم ترجمان نے واضح کیا کہ اب بھی سینکڑوں قیدی زیر حراست ہیں۔ انہوں نے دو اہم یوکرینی شہریوں کا نام لے کر ذکر کیا۔
We reiterate our condemnation of Russia's continued detention of Ukrainian hostages inside Russia.
وہ کہتی ہیں کہ ہم روس میں یوکرین کے تمام قیدیوں کو مسلسل زیر حراست رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان میں یوکرینی رکن پارلیمنٹ نادیا سیفچنکو اور فلم پروڈیوسر اولگ سینٹسوف شامل ہیں۔ نادیا سیفچنکو کو، جو ایک پائلٹ بھی ہیں، پچھلے سال جون میں مشرقی یوکرین میں روس کے حامی باغیوں نے گرفتار کر کے زبردستی روس پہنچا دیا تھا۔ روسی حکام نے ان پر دو روسی صحافیوں کے قتل میں مدد کا الزام عائد کیا تھا، جسے وہ سختی سے مسترد کرتی ہیں۔ اکتوبر میں انہیں ان کی غیر موجودگی میں یوکرین کی پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا گیا تھا۔ 4 ہفتوں سے نادیا سیفچنکو نے اپنی قید کی صورتحال پر احتجاج کے لیے جیل میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ اولگ سینٹسوف ایک یوکرینی فلم ساز ہیں جو نومبر 2013 میں یوکرین کے شہر کیو میں شروع ہونے والے میدان مظاہروں میں سرگرم تھے۔ انہیں مئی 2014 میں روس کی سیکیورٹی افواج نے کریمیا سے گرفتار کیا تھا اور ان پر دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اولگ سینٹسوف اور ان کے وکیل کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ دوران قید اولگ سینٹسوف کو مار پیٹ اور صنفی طور پر ہراساں کر کے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اپنے اوپر عائد الزامات کو قبول کر لیں۔ وہ اس وقت ماسکو کی لیفوٹوفو جیل میں بند ہیں۔ ستمبر 2014 میں روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے منسک پروٹوکول کی پاسداری کا وعدہ کیا تھا، جس کی ایک اہم شق تمام قیدیوں اور مغویوں کی رہائی بھی تھی۔ امریکہ مطالبہ کرتا ہے کہ نادیا سیفچنکو اور اولگ سینٹسوف سمیت روس میں زیر حراست تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا، اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومے ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں، اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدک کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں، یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ سٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچرز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے، اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے، اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے، اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں، اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے، اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹن اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو، اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے، اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر مشا ڈوبنسکی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دا نیوز, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن آپ کے لیے.